أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قرآن کریم کا موضوع دعوت الاللہ ہے، اور قرآن کریم کا مقصد اثبات التوحید والعبادت المخلصہ للہ جل وعلا، اور رد ہے ہر قسم کے شرک اعتقادی اور فعلی کا، شرک کے وجوہ بنا اور شرک کے اقسام اور مشرکین کے طبقات گنوائے گئے تھے، اور یہ کہ قرآن کریم کے بیان کرنے کا طریقہ، اسلوب الکتاب، یہ بھی بیان کر دیا گیا تھا. اہم مہم مسئلہ خداوند تعالی کی الوہیت کا، اس کو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کے اسماء عشرہ پانچ مزمرن سے سمجھایا گیا. تو اس الوہیت کی تفصیل بقرہ میں آئی، ابتدائی 100 آیات میں توحید، 76 میں رسالت، فما رد شبہات، اور اس کے بعد جہاد، اور اخیر میں انفاق، تنظیم و آداب، ضمن میں تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، السیاست المدنیہ، اور اس کے ساتھ ہی ایمان بالآخرت اور تصدیق الکتاب، اعجاز قرآن جسے ہم کہتے ہیں، وہی بیان فرمایا گیا. بقرہ حقیقت میں رد تفصیلی ہے یہود کی، جنہیں فاتحہ کے اندر مغزوبین کہا گیا ہے. جب وہ بیان مکمل ہوا تو سورہ آل عمران شروع ہوئی، اور اس سورت اور اس سورت میں کئی وجوہ سے ربط، تناسب اور قرابت پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ عروح مقطعات تک دونوں میں مشترک ہے، اور مقاصدی سورت بقرہ کے مقابلے میں بترقی ہے. وہاں تفصیلی رد یہود کا تھا، اور یہاں تفصیلی رد نصارہ کا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے نزول کے وقت یہ دو مذہبی لوگ مخاطبین تھے جو ہر طریقے سے ایمان و اسلام کے لیے مانے اور رکاوٹ بن چکے تھے. عیسائیت کے بنا 6 شبہات ہیں، ان 6 کے 6 شبہات کو رد کر دیا گیا، اور ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت پر 33 نقطے بیان فرما دیے گئے. سورت آل عمران میں خدا کی توحید 80 آیات تک ہے، 81 سے 101 تک رسالت ہے، اور 179 تک جہاد ہے، اور اخیر تک انفاق فی سبیل اللہ ہے. سورت کے اندر 6 قیمتی موتیاں ہیں، جنہیں اقوال زرین کہتے ہیں، قیمتی ملغلرے، اور وہ انبیاء علیہ السلام کے وہ اقوال ہے جو انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے امتوں کو سمجھانے کے لیے کہا ہے. سورت میں یہود اور نصارہ، اور کثرت سے نصارہ کے ذمائم ہیں، شمائم ہیں، عیوب ہے، قبائح ہے، 25 کے قریب ان کے عیوب گنوائے گئے ہیں. سورت کے درمیان میں بعض مسائل ایمان اور کفر کے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ اصلاً تو مومن تھے، بعد میں کافر ہوئے ہیں. اہل ایمان کو بچایا جاتا ہے کہ ان وجوہ اور احوال سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے. ان الذین کفروا وماتوا، اور ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یہ تمام کے تمام قوائف ذکر ہوئے. اب وہ اعمال جن سے ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے اور آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، ان کا بیان ہے. لن تنالوا البر، ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے پوری نیکی. بر احسان، بر نیکی، بر مدح، بر الذی یا بر بر احسن بی، احسن بی ما فلان برنی، امام رازی نے یہاں تفصیل زیادہ فرمائی ہے. بر کا اطلاق عموماً اعمال ایمان پر ہوتا ہے، کبھی بر کا اطلاق احسان مزید پر ہوتا ہے، اور کبھی بر کا اطلاق حسنہ کاملہ پر ہوتا ہے. یہ تیسری یہاں مراد ہے. لن تنالوا البر، ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے کمال نیکی، حتی تنفقو، یہاں تک کہ خرچ کر لو، مما تحبون، وہ جو تمہیں بہت پسند ہو. مضمون انفاق کا بترقی ہے، کیونکہ ایک شخص سے پہلے ہی دن خطیر رقم لینا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. ممکن ہے وہ آئندہ کے لیے اس کام سے باز آ جائے. اسلام پہلے ذہن بناتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وہ ہمارا مال خرچ کرو. انفقوا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فی ولا خلا ولا شفاع والکافرون هم الظالمون، خرچ نہیں کرو گے تو کفر کا غلبہ ہو جائے گا، اسلام کو نقصان پہنچ جائے گا، اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوگی. مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، خرچ کر لو ایک کے بدلے میں 700 نیکیاں مل جائے گی. اور خرچ کرو اخلاص سے، من اور ایزا کی کوشش نہ کرو، خرچ کر لو اخلاص کے ساتھ، اس سے خدا راضی ہوتا ہے. ریاکاری کی مثالیں اور مذمت ہے. یہ بیان سورت بقرہ کے اندر مکمل ہوا. اور خرچ کرو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کو بھی دو، خرچ کرو تو جو تمہیں نہیں چاہیے وہ تو دے ہی دو. جب ذہن بن گیا ہر طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کی رغبت اور شوق دل میں بیٹھ گیا، تو اب فرمایا پوری نیکی نہیں حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ خرچ کر لو وہ جو تمہیں بہت پسند ہے. ابو طلحہ نے آیت سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بہترین باغ بے روحا ہے، اور یہ مسجد نبوی کے سیدھ میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اثر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے چلتے، آپ کو چلتا ہوا پانی، لہلہاتی کھیتیاں، سرسبز سبزیاں اور پھول بہت پسند ہیں، اور ظاہر ہے ایک نشیط اور بسیط طبیعت اس کی موافقت اور طلب کرتی ہے. شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ میں نے اثر کے وقت دیکھا کہ کچھ دوست جا رہا ہے، میں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا باغ چلتے ہیں. کیوں؟ وہاں سے پھول شگوفے کلیے توڑ کے لائے گی. تو میں نے کہا بچ کارا ایدت گل تبقی از گلستان امام ببر ورکی، وہ باغ کے پھول کب تک رہیں گے؟ میں کتاب لکھ چکا ہوں اسے لو. گل ہمی پنجروز شش باشد، ای گلستان ہمیشہ خوش باشد. سارے پھول چند دن تازے ہوں گے، مرجا جائیں گے. میں نے ایسی کتاب لکھی کہ قیامت تک سرسبز و شاداب ہوگی. 656 میں لکھی ہوئی کتاب 1425 میں قرآن کی تفسیر میں اس کے حوالے دیے رہے. یہ قبولیت اور یہ محمودیت دے گی. لن تنالوا البر، ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے پوری نیکی، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کرو جو تمہیں بہت پسند ہو. جوانی، عمر، اولاد، اپنی عزت دین پر لٹا دے. وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، وہ کبھی اناج، کبھی کپڑا، کبھی روٹی، کبھی سالن، کبھی کتابیں، کبھی پلاٹ، کبھی زمینیں، کبھی سونا چاندی، جیسے اسلام کا حکم ہو تقاضا، من شیء عموم پر رکھا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. سبحان اللہ. سب سے بڑی تسلی کی بات یہ ہے کہ جو اعمال مومن کرتا ہے رب العالمین کے علم میں ہے، اور حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں بہترین عطا کروں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواطن میں فرمایا ہے انفق انفق علیک، قدسی حدیث، خرچ کرو، اللہ فرماتے میں خوب دے دوں گا تمہیں. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه. ایک اختلاف پیدا ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیٹ ابراہیمی تھے، حضرت ابراہیم کی ملت کی تشریح و تفصیل آپ کی حیات و نبوت ہے. یہود و نصارہ کو اس پر بڑا شدید غصہ تھا، جیسے آپ شیخ عبد القادر اور سید علی اجویری اور اکابر اولیاء کا نام لیتے اور بدعتی بہت گل سڑ جاتا ہے، حالانکہ ان اولیاء اور ان متقی و پارساؤں کے اصل وارث و جانشین ہم ہیں، کیونکہ وہ مسلمان موحد متبع سنت تھے. بدعتی کا ان کا نام لینا ایسا ہے جیسے مکہ کے مشرک اپنے آپ کو ابراہیمی و اسماعیلی کہا کرتے تھے اور وہ جھوٹے تھے. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام سمجھا گیا ہے، آپ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اور اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، یہ جائز رہی ہے. اس پر قرآن پاک کے اندر یہاں ان سے معارضہ ہوا ہے. پہلے حقیقت مسئلہ بیان کر کہ اصل مسئلہ یہ، اگر اس کے دماغ میں نہیں بیٹھا تو پھر اس کو چیلنج کرو، تو ثبوت پیش کرو اپنے موقف کو. یہ مناظرے کا کامیاب طریقہ ہے. سب سے پہلے آپ اپنا مسئلہ بیان طریقے سے بیان کریں کہ اصل مسئلہ یہ. شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان مرحوم اور مشہور زمانہ مبتدی عارف اللہ شاہ رضوی کا لاہور میں مناظرہ تھا، تو مناظرے سے پہلے مناظرین تھوڑی تھوڑی تقریر کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. عارف اللہ شاہ رضوی نے کہا کہ دلائل مولانا غلام اللہ خان اپنے موقف پر دیں گے، میں اپنے موقف پر، وہ تفصیل سے سنی جائے گی. لیکن ایک بات یاد رہے کہ حضرت کی پوری کوشش ہے کہ پیغمبر غیب دان نہیں، حاضر ناظر نہیں، نور نہیں، مشکل کشا نہیں، مختار کل نہیں، ہر جگہ موجود نہیں، حضرت کوئی چیز ہی نہیں. نہیں ہے، نہیں ہے، وہ نہیں ہے، نہیں ہے. بڑے حیران ہو، یہ بڑے خطرناک بات. شیخ القرآن اٹھے، حضرت نے فرمایا مولوی صاحب نے اپنے مناظرے کے موقف بیان کیا ہے، وہ آپ نے سنا. اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ قرآن اور اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کے آئے، یہ احمد رضا خان لے کے آئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اور اولیاء کو جو مقام اور مرتبہ قرآن کریم میں ذکر ہوا وہ کافی نہیں ہے، وہ تھوڑا ہے، ہم اس کو بڑھا کر کے پیش کریں گے. وہ اس کو بڑھائیں گے اور میں اتنے پر اکتفا کراؤں گا جتنے مقام اور مرتبہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے. یہ اصل مناظرے کا گر ہے جو آپ کو آج سمجھنا ہے. تو اسرائیلیوں نے حضرت پر اعتراض کیا کہ آپ کیسے ابراہیمی ہیں، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں. تو جواب آیا کل طعام، ہر حلال کھانا، طعام بمانے مطعوم کے ہیں، ہر حلال کھانا، کان حل لبنی اسرائیل، بالکل حلال تھا اسرائیلیوں کے لیے. الا ما حرم اسرائیل على نفسی، مگر وہ جو حرام کیا تھا حضرت یعقوب نے اپنے بارے میں. یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف ہوئی تھی، حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک تدبیر شفائی بتا دی گئی کہ اے یعقوب، کسی محبوب چیز کو چند دن کے لیے ترک کر دو. اور اہل طب کہتے ہیں کہ عرق النساء کثرت لحم سے، گوشت خوری سے پیدا ہوتا ہے. تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ گوشت کا استعمال زیادہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا اگر میری صحت کے لیے فائدہ ہے تو میں کبھی بھی یہ گوشت استعمال نہیں کروں. پیغمبر تھے، جب حضرت نے اس کو ترک کر دیا تو ممکن ہے اس زمانے کے مسلمانوں نے بھی اتباع للنبی تباً اور تبعاً کیوں نہ ہو ترک فرما دیا. بس اس گوشت اور اس دودھ کی حرمت اتنی سی ہے، نہ شرائع میں حرام ہے اور نہ پہلے اور نہ بعد میں. حضرت یعقوب نے عذر و عذر کچھ دنوں کے لیے احتیاط فرمائی. چنانچہ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ما حکم تحریم الحلال, ایک حلال چیز کو حرام کرنے کا کیا حکم ہے. اس میں تین قول ہیں اور تین قسمیں ہیں. اذا حرم الحلال اعتقادا بدون دلیل شرعی کفر, اگر کسی نے کسی حلال کو حرام کہا بغیر کسی دلیل شرعی کے, تو خلاصۃ الفتاوی میں, بزدازیہ میں, قاضی میں, بحر میں, نہر میں, تبیین میں, تمام معتبرات میں ہیں کہ یہ کفر ہے. استحلال الحرام اور استحرام الحلال دونوں کفر ہیں جب اعتقاد ایسا ہو. اور اگر کسی حلال چیز کو حرام کر دیا اپنے اوپر بطور نظر کے کہ میں نہیں کھاؤں گا, میں اس کو ترک کر رہا ہوں, تو دیکھنا یہ کہ شریعت نے اجازت دی یا نہیں. اگر اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے. جیسے کوئی شخص کہے کہ میں 10 دن کے لیے دودھ نہیں پیوں گا, تو شریعت مقدس نے 10 دن تک مسلسل دودھ پینے کا کوئی حکم نہیں دیا, اجازت. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں عمر بھر گائے کا گول استعمال نہیں کروں گا, تو یہ غلط کہتا ہے. گائے کے گوشت کا استعمال سنت طریقہ ہے, اور ایمان اور ہندو پن میں امتیاز ہے. تیسری صورت یہ کہ بطور طبیعت کے یا طب کے, حکمت اور طب کا مشورہ ہے کہ اس چیز کو ترک کر لیں. جیسے شوگر والے میٹھا نہیں کھا سکتے, حتیٰ کہ شہد اور کھجور سخم و زر سلب البصارت کا باعث اور ہارٹ فیل ہونے کا باعث. جو لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں کہ شہد میں شفا ہے, وہ کم عقل ہے, ان کو آیت کی عقل نہیں ہے. وہ پہلے دور تفسیر میں آ کے بیٹھ جائے, اور کچھ تمیز نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور آپ اس سے کہے کہ آپ آپریشن نہ کرائے, راڈ نہ ڈلوائے, بلکہ شہد کھائے, اور یہ عمر بھر کے لیے اس کو بیکار کر دے. تو اگر طبعی اور طبی طور پر کوئی شخص ایک چیز کو ترک کر رہا ہے تو شرعاً جائز ہے. اگر یعقوب نے شرعاً ناجائز کہا ہے, جیسے کہ ایک روایت امام راضی نے نقل کی ہے, تو خدا کے پیغمبر نے انہیں اجازت دی. اور اگر یعقوب علیہ السلام نے احتیاط فرمائی ہے طبعی اور طبی, تو اجازت ہے تمام شرائع میں. اور اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے چند دن کے لیے ارک النساء کے مرض سے نجات پانے کے لیے ترک کیا ہے, تو بھی جائز ہے احتیاط ان بعض الاشیاء. یہ بھی جائز ہے. ہر اعتبار سے یعقوب علیہ السلام کا فعل مستحسن و مبارک تھا, وہ خدا کے سچے پیغمبر تھے. لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ شرائع ابراہیمیہ میں اس کی اجازت نہیں, یہ غلط در غلط. کل طعام, ہر حلال کھانا, کان حلن, تھا قابل استعمال بنی اسرائیل کے لیے, مگر وہ جو حرام سمجھا تھا حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر. اسرائیل نام ہے یعقوب کا, اور یا یعقوب نام ہے اور اسرائیل لقب ہے. قولان مشہوران لأہل التفسیر, یعقوب کہتے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے نہیں پلتے تھے, بیٹے نہیں پلتے تھے, پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے. تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ بیٹے کا نام یعقوب رکھیں. یعقوب کے معنی ہیں ایڑی کے بعد ایڑی رکھنے والا, یعنی اس کے بعد دوسرا آنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا, اور اس کے اور بھائی بھی ہو گئے. اور اس قسم کے ٹوٹکے اور تدابیر جائز ہے. جیسے ایک بچی کا نام بشرا رکھا, تجربہ ہے اس کے بعد بھائی پیدا ہوتا ہے, اور حالت حمل میں بچے کا نام محمد تجویز ہوا تو لڑکا ہی ہوتا ہے. جتنے محمد نام کے سب یہی ہے. محمد بنوری مرحوم کی بھی تمام بہنیں تھیں حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ. تخاوی کے قول البدی میں دیکھا کہ حالت حمل میں تجویز لڑکے کا نام محمد کیا جائے, حق تعالیٰ اس کی عزت رکھتا ہے, وہ لڑکا محمد بنوری پیدا ہو. بہرحال ناموں کے اندر اثرات مانے ہوئے ہیں, خیر کے اثرات یقیناً ہیں. بعض نام ایسے ہیں جو مقدس ہیں لیکن غم کے ہیں, جیسے ابراہیم, یوسف. یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے, گر بگڑ بیٹھا تو میں لائے کہ تعزیر بھی. یوسف اسف سے ہے. حضرت بنوری مولانا یوسف صاحب بنوری, مولانا محمد یوسف صاحب کیمبل پور, مولانا محمد یوسف صاحب چشمئی, مولانا محمد یوسف صاحب مردان, چاروں یوسف حضرت استاد مولانا لطف اللہ کے بیٹک میں جمع تھے, اور ہر ایک داستان ہے. میں ایسا پریشان ہوں, میرے ساتھ یہ ہوا یہ وہ. حضرت بنوری نے کہا, میں تو کہتا ہوں کہ یوسف اسف سے, تم لوگ مانتے نہیں. کیونکہ اینی نے کہا کہ یہ سیف سے ہے, حسین الوجہ کے معنی میں, وہ کمزور بات اسف سے یوسف. اب سوال یہ کہ انبیاء کے نام کیوں ہیں؟ تو انبیاء ہوموں میں دنیا سے ڈرتے رہے, دنیا انبیاء کے ایسے ہتھیلی میں رہے گی, کچھ بھی نہیں. مسعودی نے مروج الذهب میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا ابراہیم نام کا. مسعودی سے کہا, ابراہیم نام کیسا ہے؟ کہا, القی فی النار اخرج من البلد اخرج من البیت امر بذبح ابنه وبترک امراته. آگ میں ڈالے گئے, گھر سے نکالے گئے, وطن سے نکالے گئے, بیٹے کے ذبح تک کا کہا گیا, بیوی کو جنگل میں چھوڑنے کا کہا گیا. تو اس نے کہا, اچھا. تو اس نے کہا, دے دو تلوار, پیغمبر کا نام ہے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اس نے کہا, اب بھی ایک ابراہیم جہنم جانے والا ہے ناحق قتل کر کے. تو اس نے پھر تلوار پیچھے پھینک لی. اللہ, كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل ولا نفسه. ہر حلال کھانا قابل استعمال تھا اسرائیلیوں کے لیے, مگر وہ جو حرام جانا تھا حضرت یعقوب نے اپنے بارے میں. من قبل, اس سے پہلے, تو نزل التوراۃ, کہ نازل ہو جائے توریت. تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے, وہ تو یعقوب علیہ السلام کے 1000-1500 سال بعد کا واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, توریت میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے گوشت کو حرام کیا ہے. جواب, قل فاتوا بالتوراۃ, آپ فرمائیے لے آئیے تورات, فتلوہا پڑھیے اس میں, ان کنتم صادقین, اگر واقعی تم سچے ہو. اس مسئلے میں بھی توریت لائی گئی, اور وہ شادی شدہ کو جرم کی سزائے سنساری میں بھی توریت لائی گئی. جب یہود کو کہا گیا کہ آسمانی سزا تو شادی شدہ کے زنا پر سنساری ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے یہاں تو تحمیہ ہے اور تاکیس ہے. تحمیہ کے معنی ہے منہ کالا کرنا, اور تاکیس کے معنی ہے گدے پر الٹا لٹانا, منہ دم کی طرف کرنا, اور پھر گاؤں میں محلے میں ڈنڈورا پیٹنا. تو حضرت نے فرمایا, یہ سزا کبھی بھی آسمانی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا, توریت پہ یہی لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا, توریت لاؤ. جب توریت حاضر کر دی گئی تو وہ حبر جو تھا علماء یہود کو, اس نے اسے ہاتھ رکھا, آگے پیچھے پڑھ رہا تھا اور ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا. عبداللہ ابن سلام نے کہا, ہاتھ اٹھاؤ. جب ہاتھ اٹھایا تو الشیخ والشیخ تو ازاز آنیا فرجمو ہما نکانا من اللہ واللہ عزیز الحکیم. یہ آیت اس کے نیچے تھی, چمک رہی تھی. ایک روایت میں کہ آپ نے عبداللہ ابن سلام سے کہا کہ تم نے اجلت کی نہ کہتے تو یہی آیت مجھے نیچے سے بولنے والی تھی, بہت بڑا معجزہ ظاہر ہو جاتا. فمن افترى للہ الکذب, اس جیسی آیات سے حافظ ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ توریت من کل الوجوہ محرف نہیں تھی اور نہ آسمانی کتاب کی تحریف کا یہ طریقہ ہے. اہم مہم مسائل میں فرق آ گیا تھا, یہ مسئلے موجود تھے اس میں. فمن افترى للہ الکذب, پر جس کسی نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ, من بعد ذالک, اس کے بعد کہ توریت میں ہے ہی نہیں, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہ لوگ ظالم ہوں گے. جب ان کو آپ کہیں کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں دکھاؤ, اور صلاۃ السلام کے لیے زور سے کہنا اور ہلکا باندھنا, چیخے لگانا, یہ کتاب میں دکھاؤ, تو کون سی کتاب میں دکھائیں گے؟ کنز الایمان میں اور خزائن العرفان میں, جو انہوں نے قرآن کا چہرہ مسخ کیا ہے, یا کاظمی صاحب کے مقالات میں, اور یا احمد یار خان گجراتی کی جال حق میں. وہ تو اتنا کمکل ہے کہ وہ کہتے ہیں ابن حجر ہے کمینے فتح الباری میں لکھا ہے, اس کو یہ پتہ نہیں کہ فتح الباری ابن حجر عسقلانی کی, اور دونوں کے درمیان 150 سال کی مسافت ہے. اور ابن حجر ہے کمینے صرف المرآت شرح المشکات لکھی ہے, اور اس کی بخاری اور ترمذی کی کوئی شرح نہیں ہے, وہ عسقلانی کی ہے. وہ عالم ہے حیتمی سے. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, جس کسی نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ, من بعد ذلك, اس کے بعد, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہ لوگ ظالم ہوں گے. جو مسئلہ کتاب میں نہیں ہے اور اس کو دین سمجھا جاتا ہے, یہ ظالموں کا کام ہے. مسئلہ تین طریقے سے ثابت کرنا ہے, یا قرآن سے, یا سنت سے, یا اجماع اور قیاس سے. اور ادلہ اربع تینوں اصول کے مطابق ان کے بدعات کا ساتھ نہیں دیتے. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, بس یہ لوگ بدترین ظالم ہیں. قُلْ فرمائیے, صدق اللہ, اللہ سچ فرماتے ہیں, فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, پس تم اتباع کرو حضرت ابراہیم کی ملت کی جو بالکل یکسو تھے, نہ یہودی نہ نصرانی نہ مشرک. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, ہرگز نہیں تھے مشرکین میں سے. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ, بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے, لَلَّذِي, وہی ہے, بِبَكَّةَ, جو مکے میں ہے. مکے کا ایک نام بکا ہے. پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے, مبارکن, برکتوں والا. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, اور ہدایت ہے کائنات کے لیے. یہ کعبۃ اللہ مراد ہے. حق تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ مخلوق پیدا کرے, تو وہ ارادہ موتی کی شکل میں ظاہر ہوا. ایک موتی بن گیا, موتی در. حق تعالیٰ نے اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھا تو فلطفا, پانی پانی ہو گیا, بس پانی پانی. اللہ کا نوا لیس شیء غیره سبحانہ جل العظیم الشان. ثم التفت الیہ, پھر حق تعالیٰ نے دوسری نگاہ ڈالی, سخت صفا, تو اس میں کثافت پیدا ہو گئی, اس پانی میں سختی آئی. سب سے پہلے جو سختی آئی اور بلبلا پھوٹا ہے وہ کعبہ ہے. کعب, کعب کے معنی ہے ابری ہوئی مٹی, مٹا, کعب, کعبین. ایڑیوں کو کیوں کہتے ہیں؟ پاؤں کے اندر ابرے ہوئے ہوتے ہیں. کعبہ للجاریت التی زہرت سدیاہ کوائبہ اطراوہ, काफ साहिबुल काबे निला जख्मी जख्मे बड़ी बड़ी एड़ी है जी। पहला घर जो पैदा किया गया लोगों के लिए वही है जो मक्के में है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सबसे पहला घर फरमाया मक्का मुकर्रमा यानी बेतुल्लाह। तो साहबा ने पूछा उसके बाद फरमाया बेतुल मुकद्दस। कम बैनहुमा काल अरबऊन सना कितनी मसाफत है दौरे में का 40 साल। तो साहबा हैरान रह गए क्योंकि काबा की ताबीर मौजूदा इब्राहिम अलैहि सलाम ने की और बेतुल मुकद्दस की तामीर शुरू तो हजरत दाऊद ने की थी तकमील सुलेमान ने की। तो उसकी वजह यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने काबा की तामीर मुकम्मल करने के बाद फलस्तीन जाकर के अलकुदस की बुनियाद डाली। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के नाम पर एक गांव है उसका नाम है करियतुल खलील अब भी अखबार में आता है। और सही कौल के मुताबिक इब्राहिम अलैहि सलाम की कब्र वही है अल खलील में। शान वर्षा से फरमाते हैं कि काबा के जवार में इस्माइल अलैहि सलाम को ज़बीह किया जन्नती मेंढा आया और उसके सीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की खिलाफत तक काबा के सामने लटके थे। और बैतुल मुकद्दस को किबला बनाने के लिए इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीह बनाया था उनके बदले में भी जन्नती मेंढा आया है और उसके सींग भी देर तक बैतुल मुकद्दस के हैकल के सामने लटके हुए थे। और कोई काबा किबला बन नहीं सकता जब तक नबी उसके सामने ज़बह के लिए पेश न हो। तो आपने जो फरमाया अनबन ज़बी है मैं दो ज़बीहों की औलाद हूं उसका एक मतलब ये है। फैज़ुल बारी जिल्द अव्वल सफ़ा 70 रह गई वो हदीस के जब आपको कहा गया कि यहूद कहते कि ज़बी इसहाक थे तो आपने कहा खुदा की लानत इन झूठों पर मेरी वजह से इस्माइल का इनकार कर रहा है। तो वो इसहाक के ज़बी होने पर एतराज नहीं है हजरत इस्माइल के ज़बी होने के इनकार पर एतराज है। बेशक पहला घर जो मुकर्रर किया गया लोगों के लिए वही है जो मक्के में है मुबारकन बरकतों वाला घर बरकतों वाला है। और जमीन इलल अर्ज़िल्लती बारकना फी जमीन में हमने बरकतें डाली पैगंबर वजालनी मुबारका अल्लाह ने मुझे बरकतों वाला बनाया है। और जब हजरत आयशा का हार गुम हो गया और सफर में पानी नहीं था सहाबा परेशान हुए और तयम्मुम की आयत नाज़िल हुई तो अब्बाद इब्न बिशर ने आकर हजरत अबू बकर को कहा या आला अबू बकर माही अभी अव्वल बरकत को ए अबू बकर के घराने ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है हमेशा बरकत जाहिर होती है। तो बरकत नेक लोगों की मुसल्लमा है और तबारक अल्लज़ी वगैरह पढ़ करके तो किसी और में बरकत नहीं है ये किताब और सुन्नत के खिलाफ वर्जी। अब भी अरब नेक आदमी को कहते हैं अंत मुबारक आप तो बरकतों वाले हैं फवायद वाले आदमी हैं। बेशक बेतुल्ला शरीफ पहला घर है जो मुकर्रर किया गया लोगों के लिए ये वही है जो मक्का में है बरकतों वाला और हिदायत वाला लिल आलमीन कायनात के लिए। हक ताला इसलिए हुक्म देता है कि जिंदगी में एक दफा यहां आ जाओ हज कर लो क्यों तौहीद देख लोगे और खुदा का घर देख लोगे तुम्हारा ईमान ठीक हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा में एक बिदती मुझे कहता है यहां किस किस बुजुर्ग की खबर है। मैंने कहा वो टट्टू, यहां आसमान और जमीन के जुमला मखलूकात के सरदार और जर्नेल और सर लश्कर अंबिया है रसूल अरबी और इमाम इमाम सबा समावात है रसूल अरबी मेरी नात है। ये शुरू है इस तरह। तो मैंने कहा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए आप किसी और कब्र की तलाश में इधर भी कोई दाता वगैरह ढूंढ रहे हो क्या पागल। खुदा का कहर इन बेईमानों पे बरस रहा है। वहां भी तसल्ली नहीं होती, कहते यहां तो हाथ भी नहीं लगाने देते। और मैंने कहा चादर चढ़ानी है क्या। कहने लगे हाँ इरादा तो है। तो मैंने कहा सामने गाड़ी खड़ी है इस पे चढ़ा दो, दिल खुश हो जाएगा तेरे। बेशक पहला घर जो मुकर्रर हुआ है लोगों के लिए वही है जो मक्का में है, बरकतों वाला और हिदायत वाला कायनात के लिए। जब तफसीर में कुरान पाक में मक्का का जिक्र आ जाए तो सुनने वाला मक्का जाने की दुआ कर ले, अल्लाह ताला नसीब फरमा देगा। और जब किताब फिक्र के अंदर हदीस में किताबुल हज आ जाए तो तालिब इल्म दुआ मांग ले, उस वक्त खुसूसी रहमतें मुतवज्जी होती। फीह आया तुम बय्यिनात, इस घर में निशानियां है वाज़ेह, बहुत निशानियां है। काबा खुद रब्बुल आलमीन का घर है और हजरे अस्वद के बारे में हदीस में खुदावंद ताला का दाया हाथ है। अल हजर यमीनुल्लाह, जो उससे मुसाफिहा करेगा चूमेगा क्यामत के दिन रब्बुल इज्जत हजरे अस्वद की शफात उसके लिए कबूल करेगा। आ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहां खड़े होकर ताबीर की है, यहां खड़े होकर नमाज पढ़ी है और ये हतीम है जो काबा का हिस्सा है छूट गया है। मुअर्रिख अज़रकी ने लिखा है कि काबा शरीफ सफा मरवा और जबलिया के कुबैस के दरमियान में 8,000 निशानी है, 8,000 निशानी, 500 अंबिया वहां मदफून है। ऊपर तवाफ हो रहा है और मस्जिद बन गई, ये कायदा है जब कब्र खत्म हो गई तो उसकी हैसियत जाती रही। इसलिए इस्लाम में कब्रों को ऊंचा नहीं बनाना है। हजरत ने अली को कहा अब आसुका बिमा बासनी अल्लाह बेह, आपको भेज रहा हूं उस मुहिम पर। और अली ने फिर अपने शागिर्द को जिसके लिए मुझे भेजा गया अल्लाह तकरो कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, छोड़ना नहीं ऊंची कब्र मगर जमीन से बराबर करना, छोड़ना नहीं ऊंची कब्र। जब भी इस्लाम को गलबा नसीब होगा ये तमाम दरगाहें शरीयत के मुताबिक बनाई जाएगी। वला तिमसालन इल्ला महावता, और न मूर्ति छोड़ना मगर मिटाना उसको, कब्र को नीचे करो और मूर्ति को मिटाओ। अफ़ग़ालिक से कब्र सिर्फ एक शिबर एक बाले जमीन से ऊपर हो ताकि साल दो साल दस साल बीस साल के बाद खत्म हो जाए। कब्र परस्ती इस्लाम में नहीं है। बस सपुर्द खुदा हो गया, आप कहीं से भी अमल करेंगे वो पहुंचेगा। आसानी से आपको जगह मालूम थी और वहां आप पहुंच गए, फातिहा सुन्नत के मुताबिक पड़ी, सवाब मिलेगा और उसकी रूह खुश होगी। और हदीस में है और उलमा ने बिल इत्तेफाक लिखा है कि जब किसी मुसलमान की कब्र पुख्ता बन जाए 40 साल तक रहमत का कतरा उस पर नहीं गिरे, 40 साल तक कतरा रहमत वहां नहीं गिरेगा। तो बुजुर्गों के साथ एहसान करके उनकी कब्र को नीचे करना है। और जिन्होंने ऊंची और पुख्ता बनाई ये आदा है, दुश्मनान है बुजुर्गों। فیہ آیاتم بینات، اس میں نشانیاں ہیں کھلی. مقام ابراہیم، خاص کر ابراہیم کا مقام جہاں کھڑے ہو کر حضرت کعبے کی تعمیر کرتے تھے. وہ زمین کے اوپر ایک پتھر ہے، اس پر آپ کھڑے ہوتے تھے، وہ پتھر فندق اوپر جاتا تھا نیچے اترتا تھا. جیسے آج کل معمار وہ پرانچ باندھتا ہے، پرانچ ہمارے لاؤڈ اسپیکر بھی دیتی ہے. آپ یقین کریں جب اہم مسئلہ اس کا حل، اس کا حل دے، آواز خراب ہو جائے گی، آواز ڈبل ہو جائے گی. اشیاء پر بھی اثرات ہوتے ہیں. یہ جو درخت ہے ان میں تمام مذاہب موجود ہیں، جیسے بیر سید ہے، توت مسلمان ہے، انجیر بزرگوں میں سے، بڑ سکھ ہے، اور پیپل کا درخت ہندو ہے. تمام ہندو اس سے کو گدے کو ان کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں. بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ان میں سیاسیات تک ہوتی ہے، دنیا کے نظام دھوم دھام سے متاثر ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اس میں. اسی جگہ آج کل حجاج عمرہ یا حج کا طواف کر کے دو رکعت پڑھتے ہیں، واجب ہے، اور یہ دو رکعت اس وقت پڑھی جائے گی جب نفلوں کا وقت ہو. یہ ہے واجب لیکن حکم نفل میں. استاد مولانا مفتی ولی حسن مرحوم سے 83 میں حج کے دورانی ہمیں دریافت کیے تھے میں، کہ یہ تو واجب ہے، ان اوقات میں کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا حکم نفل میں. ومن دخلہ، جو داخل ہوا بیت اللہ میں، کان آمنا، ہو گیا امن سے. جو بیت اللہ شریف ایمان و اخلاص سے حج یا عمرے کے لیے چلا گیا، حق تعالی شانہ اس کو جہنم سے بچا لے گا. اصل ایمان کا مقتضا تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ قبول ہو کر حق سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ اور عذاب سے بچائے. اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، البتہ مخلوق کے حقوق معاف نہیں ہوتے، وہ ادائیگی ضروری ہے. لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا حج فرض ہو جائے، یہ جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. عمرہ کرے نہ کرے حج فرض ہوگا جب توفیق ہوگی. حتیٰ کہ ذلحج کے 10 دنوں میں بھی کوئی اگر وہاں پہنچ گیا تب بھی حج فرض نہیں ہے، جب تک کہ اسباب فرضیت کے موجود نہ ہو. اسی طرح لوگوں میں یہ ایک پراپیگنڈا ہوا ہے کہ کوئی حج یا عمرے کے لیے جاتے کہتے جی بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا. تو مرزائی اور قوافظ سب جاتے ہیں، وہ مبتدین، تو ان کو خدا نے بلایا ہے کہ آپ میرے گھر مہمان ہو جائیں. اور بینک والے سود سے لوگوں کو بیچتے ہیں تو وہ بلاوا ہے. ہاں، ایک بلاوا سمجھ میں آیا ہے، اور وہ یہ کہ حدیث صحیح میں ہے کہ کچھ لوگ وہاں طواف کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آواز دیتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک، نہ تو آیا ہے نہ تو انسان کا بچہ ہے، تیرا حج بھی تیرے جیسے لعنتی ہے، تجھ پہ بھی لعنت اور تیرے حج پر بھی لعنت، تجھ پر بھی لعنت اور تیرے عمرے پر بھی لعنت. گویا اس ناکارہ انسان کی وجہ سے کعبہ شریف اور ان مقدس مقام کو تکلیف پہنچ رہی ہے. خریسا اگر بمکہ رود ہنوز خرباش دو. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے مشہور ہے کہ وہ گدے پر سوار ہو کے حج کرنے گئے، تو شیخ سعدی کہتے ہیں وہ جب واپس ہو گیا پھر گدا تھا، حاجی صاحب نہیں تھا.
گزر گئی کہ اس شک نشتہ، اول خربا حج نشی پتواب.
حاجی صاحب نے حج کر لیا، عمرہ بھی کر لیا ماشاءاللہ، اس کے بعد منا کے اندر जहाँ बकरे कटते हैं, गाय कटती है, बैठ जाते हैं, शुड़ 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 दाढ़ी मुंडा लेता है, वही हज जो का मरदूद होना लेगी, उम्रतों का मरदूद तो ना लेगी। ये वो आजी साहब है मिर्जाजी, मिर्जाजी हाजी मिर्जाजी। और फिर जब आने लगता है और बाजार जाकर चीजें खरीदता है, ऐसा लगता है जैसे गुनाहों के बाजार का चेयरमैन है, लगता ही नहीं कि ये अल्लाह को राजी करने आया है। और फिर जब कराची एयरपोर्ट उतर जाए और रिश्तेदार उससे मिलने लगते हैं और गले में उसके सेहरे डालते हैं, तो जंगी बैल है जो अखाड़े की तरफ आया है, श्रांगा तो श्रांगा, श्रांगा तो श्रांगा, हाजी से अबराब हो, वो हाजी से अपने खोए से अपने लाहौर से गाड़ी में बैठ के आ रहा था, हजियाज जा रहे थे हजियाज, तो मैंने देखा कि अजीब बात है, ढोल बज रहा है, तबले बज रहे हैं और लोग नाच रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हो रहा है, कहा कि हाजी साहब को रुख्सत कर दिया है। मैंने कहा अजीब हज पे जा रहा है, कहा क्यों, खुशी का दिन नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं, हमारे हाथ में और क्या है। तो मैंने कहा हाजी साहब कहाँ है, वो जो आगे आगे नाच रहा है। तो मैंने कहा वो भी नाच रहा है, कहने लगे वाह उसकी वजह से दुनिया नाच रही है, वो नाच न नाचे तो कौन नाचेगा। हाजी से पेरू नाचोड़ लग गया, क्यों खबल खाला सुनो और जोर दस्ते पाए कोबा दस्ते अफशा दर्शना और नाज नाजा रबना अहयतना अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसलिए कदीम जमाने में बुजुर्गान दीन उम्र आखिर में जाके हज करते थे ताकि तमाम गुनाह तर्क हो जाए, गुनाहों के मौके न रहे न रहे। और जब एक दफा हज कर लिया तो मामला अल्लाह के साथ साफ हो जाता। सुभान अल्लाह। हमारा एक केस था, उसमें एक बड़े आदमी ने जज को सिफारिश की, बहुत जमाने सुबह सरद में छोड़ा था, वाले साहब और अपने बड़ों के साथ जज साहब के घर गए, तो जज ने कहा और तो खैर है, मैंने हज बेतुल्लाह का इरादा किया है। जज अंग्रेजी अफसर लेकिन इतना ईमान था उसका कि उसने कहा मैंने हज बेतुल्लाह का इरादा किया है, इसलिए किसी के खिलाफ काम नहीं कर सकता। अल्लाह हू अकबर। और वो जमाना भी मुझे याद है कि जब हाजी साहब ने किसी से माफी मांगी, उसने माफ नहीं किया तो हज पर नहीं गया, उसने कहा हज हो गई, पहले मेरे साथ मामला लोगों के साफ होना चाहिए। अब तो लोगों के पैसे छीन छान के लोग भाग जाते बेतुल्लाह से। बतवाफ का बरफ्त बहरम रहम नदादम, काबा शरीफ के लिए चला गया लेकिन हरम जगह नहीं दे रही थी। बज़मीन चो सिजदा कर दम मुझे जमीन दा बरामद, के मरा खराब कर दी तो बस आई। जमीन पर सजदा किया तो जमीन हरम रोने लगी कि तूने रियाकारी और गुनाहों के सजदों से मुझे भी खराब कर लिया। अल्लाह अल्लाह। और एक जगह है कि चिबेरू ने खाना कर दिया, चिदरू ने खाना आई, तुमने बाहर कुछ कम किया है कि अब आके काबे शरीफ को भी नुकसान दे रहा है। हदीस में है हजर अस्वद जब जन्नत से नाजिल हुआ था तो अल कल याकूत इल अबियस सफेद याकूत थे, या अल्लाह, उस वक्त इसका नाम था अल हजर उल अबियस। तो फतलव वसत हो खताया बनी आदम वसत, इंसानी गुनाहों के तलवीस से स्याह पड़ गया बिल्कुल, तौबा तौबा। वमन दखल हो काना मिना, जो यहां दाखिल हुआ ईमान के साथ हुस्न अमल के साथ, अल्लाह ताला के यहां जहन्नम से हमेशा के लिए महफूज हुआ। अल्लाह ताला हमें हमेशा के लिए जहन्नम और उसके तमाम अकसाम और अनवा दुनिया और आखिरत से महफूज फरमाए। हुज्जाज के लिए बड़ी दुआएं किया करे, बड़े रकम और दुनिया खर्च होके और जैसे जाते हैं वैसे ही आते हैं, या हमारे सफ में मुझे मिल जाते हैं अचानक नमाज के बाद, अस्सलाम वालेकुम, कहां से आए, हज से। तो मैं उनसे पूछता हूं हज आपने केवाड़ी में या डाकयार्ड में किया, कहां किया है, नहीं कावड़ शरीर तो क्या लेके आए, खजूर अपने रुमाल। मैंने कह नहीं अपने लिए जाएगी, मेरे लिए रुमाल और जमजम और जुब बलाने से तेरी निजात नहीं होगी, अपने लिए दाढ़ी ले आया। इतने बड़े घर पे हाजिर हुआ और जैसे गया वैसे आया। मक्का गए मदीना गए कुदस भी गए, जैसे गए थे घूम फिर के वैसे आ गए। अस्तगफिरुल्लाह। वमन दखलहू कान आमिना, जो यहां दाखिल हुआ वो अमन से हुआ, ईमान और अमल के साथ, तौबे और इस्तिगफार के साथ, सिदक और दयानत के साथ। जो शख्स काबा शरीफ दाखिल हुआ दुनिया के गमों हमूम से भी अमन से हो जाता है। यकीनी बात है कि अल्लाह वहां दुआएं कबूल फरमाते बहुत ज्यादा, क्या है दुआएं खूब कबूल होती। एक कुरान शरीफ देखा बड़ा पसंद आया, बहुत खूबसूरत कुरान मजीद था। दुकानदार से मैंने कहा कितने रियाल का है, उसने कहा 90 का है, आपको 70 का दे। लेकिन शेख आप तो आलिम मालूम हो रहा है, तकसीम हो रहा है हरम शरीफ से, वहां से ले लो। मैंने कहा यार जब वहां से लेना है तो एक नुस्खा अपने लिए क्या है, वहां के अहबाब दोस्त तलबा के लिए भी ले लेते। मैंने मालूमात की, पता चल गया बाबी उमर के ऊपर दफ्तर है, सुबह 8 बजे खुलता है, जोर तक खुला रहता है, पूरी दुनिया को कुरान शरीफ तकसीम हो रहा है। वहां कैसे जाएंगे, वजीर हज से लिखवाए, फलां से लिखवाए। मैंने कहा ओ इन टीजन वजीरों को हम पाकिस्तान में घास नहीं डालते, काबा शरीफ आकर के मैं इनसे खत लूंगा, मुझे क्या जरूरत। मैंने कहा और कोई सूरत, इमाम साहब से खत ले ले। मैंने कहा ना, मैंने मस्जिद नबवी आके 2 रकात पढ़ी, 4 रकात चाश और दुआ मांगी। कौन मंसूर भाई को कहा सुबह 9 बजे आएंगे, रक्त मालूम करो। सुबह 9 बजे हम आए, रश था बहुत, और ये टेढ़ी दाढ़ियों वाले हो, ये बड़ी दाढ़ियों वाले हो, अल्लेहिया इलल असफल हो, अल्लेहिया इलल खुसियतेन हो, नंगे सर ये खड़े थे सारे ठेकेदार घर मोकल दे, ये भीख मांगने वाले, रियालात लूटने वाले, धोखा दे। मैं खड़े रहो यार, मुझे कहा आप लाइन में। मैंने कहा ना मुझे लाइन की जरूरत नहीं। एक शख्स ऊपर जा रहा था चाय लेके, मैंने कहा अमित को एक खत दे सकते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं दी। मैंने अपना कार्ड अमित के नाम भेजा, मैंने कही उसको कहो नीचे ऐसा आदमी खड़ा है, मैं तो नमाज पढ़ के दुआ मांग चुका था, मेरा दिल तो मुतमईन था। 2 मिनट में वो नीचे उतरा, कहा शेख बुला रहे आप। हलोली गिर वाला वलाड़ू, मैं वलाड़िए दगा था सुबह क्या मत पर दर से वलाड़िए 2 सप्ताह बजे। मैं ऊपर गया, एक नौजवान लड़का बैठा हुआ, वो अमीर है, ये भी ज्यादा बड़े है उससे। जो कहते हैं शेख तफद्दल बैठ गई, बड़ा रश था। जब लोगों से कुछ फारिग हुआ मुझे कहा क्या काम है। मैंने कहा 2 बातें, पहली बात तो ये कि कोई काम नहीं है, कुछ मांगने नहीं आए हम। पाकिस्तान में अल्लाह ने हमें बड़ी हुर्रियत इज्जत दी है, दीन के लिए दुनिया के लिए जो चाहिए अल्लाह अता फरमाते। दूसरे कि पूरे आलम को कुरान शरीफ तकसीम हो रहे, बहुत आला बेहतरीन, इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। बस इसी बात घंटी बजाई, उसको कहा पहले ठंडा ले आओ, मैं 10 मिनट बाद 2-3 किस्म की चाय ले आओ, और जब तक मैं न कहूं किसी को भेजो नहीं। शेख से बातें कर दी, मुझे कहते हैं शेख ये जो आपने बात कही तो कुछ नहीं चाहिए इससे, ठीक है, लेकिन आप भी तो दीन का काम कर रहे हैं और ऐसा और ऐसा, आपका हक है, ये तो सबका मरकज से लेना चाहिए। मैंने कहा बात ये है
کہ صبح سے شام تک جو آپ بیٹھتے ہیں تو تمام وہی لوگ آتے ہیں جو مانگتے ہیں. کوئی ایسے بھی آئے جو توحید سے لبریز ہو اور وہ خدا کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے. آپ کو آج وہ نقشہ دکھانا تھا. میں موڈ میں تھا, اس سے بول پڑا, شیخ باغبار ہو گیا. پون گھنٹے کے قریب مجلس ہوئی. جب وہاں سے اٹھ کے جانے لگے, شیخ نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ نیچے اتر کے شیخ جب گاڑی میں بیٹھنے لگے یہ دو سلپ دے دو. میں جب نیچے اترا وہ دوڑے دوڑے آیا, کہا شیخ نے یہ دو سلپ بھیجے. ایک پہ لکھا ہوا تھا کہ 400 قرآن مجید ابھی ابھی شیخ کو اکٹھے کیے جائے اور جس جگہ ہوٹل میں رہ رہے ہیں وہاں دے دے پہنچا دے. اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ میرے قلم میں صرف اتنی طاقت ہے کہ میں کل سال میں 4000 منظور کر رہا ہوں اور وہ آپ کو مدرسے میں انشاءاللہ پہنچ کے ملیں گے. شام کو مولوی مجھے کہتے ہیں, وزیر حج سے ملاقات ہوئی, امام صاحب کے پاس گئے. میں نے کہا سب کو مانتے ہو خدا کو نہیں مانتے, سب کچھ مانتے ہو لیکن یہ یقین نہیں کہ اللہ کر سکتا ہے. استغفر اللہ, من دخلہ کان آمنا, جو وہاں گیا وہ ہر طرف پرامن ہوگا, اپنا عقیدہ اور عمل مضبوط رکھے, خدا تعالی کے ساتھ رشتہ توڑے نہیں, اس کو محکم رکھے, پھر دیکھے کہ وہ کیا لیتا ہے کیا دیتا ہے. سن 1983 میں پہلا حج تھا اور اس وقت رش بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. ایک بنگالی تھا جو بنگال میں 17-18 قتل کا مرتکب اور پھر کسی طریقے سے بھاگ کے سعودی عرب پہنچ گیا اور وہاں حرم شریف کے اندر پناہ لی ہوئی. حرم شریف کے اندر حکومت کو آرڈر ہوا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے کہ ہمیں ہمارا مجرم کسی طرح ہمارے حوالے کرو, لیکن وہ باہر جاتا نہیں. ملک عبدالعزیز باپ کے باہر پنجاب ہوٹل تھا, اس میں ہم کھانا کھا رہا. وہاں یہ طریقہ ہے کہ مقرر وقت پر کھانے میں ذرا دقت ہوتی تھی, رش ہوتا تھا, تو ہم ایسا کرتے تھے کہ جیسے دوپہر کا کھانا 10 بجے, رات کا کھانا عصر کے بعد, اس طرح تاکہ عین کھانے کے وقت پر پھر تکلیف نہ ہو اور وقت بچ کے فوراً حرم جائے. میرے قریب میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے بنگالی, اچانک میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے نیچے قسم قسم کی پولیس گاڑیاں ہیں. اس نے ایسے جیسے دیکھا نا تو کھانا چھوڑ دیا اور میز اور کرسی کے نیچے گھس گیا اور رباط الماس تھا ایک, اس کے راستے سے نیچے کودا اور حرم دوڑا. جب وہ حرم دوڑا تو پولیس, فوج, گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, ٹرین پیچھے لگ گئی. سب وہ آگے, لوگ پیچھے. بھائی ملک بالکل قریب ہے, سامنے ہے, یہاں سے دفتر ہے. بابی ملک عبدالعزیز پہنچنے سے پہلے قریب تھا کہ وہ پکڑ لیتے, تو اس نے ایک دم اپنے آپ کو گرایا اور بابی ملک عبدالعزیز پکڑ لیا. تو جب اس نے پکڑ لیا تو اندر والی پولیس آئی, باہر والوں کو کہنے لگی انہ استمسک بالکعبۃ وانتم تسجنون وتقتلون, اس نے کعبہ کا دیوار پکڑا ہے اور آپ پکڑ رہے ہیں. ان کے خلاف کیس لکھنے لگے. اندر والے علیحدہ ہے, باہر والے علیحدہ ہے. اندر والے حرم کی عزت و ناموس رکھ رہے, من دخلہ کان آمنا. خیر وہ باہر ایجنسیوں کو جان بچانی مشکل ہو گئی, معافی مانگنے لگے. یہ اٹھ کے آہستہ سے اندر بھاگا, اندر بھاگ کے پھر پڑا ہوا ہے اور پولیس والے اس کو پانی پلا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا. شجاع ماشاءاللہ پر رہا, شجاع پر رہا, خوب بہادر زبردست دوڑا ہے. من دخلہ کان آمنا, جو شخص یہاں آئے گا اللہ اس کو امن دے گا. اور ائمہ کا اس میں کلام ہے, حضرت امام شافعی کے نزدیک اگر باہر کوئی جرم کا مرتکب ہو جائے اور حرم چلا جائے تو اس کو پکڑا جا سکتا ہے, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل دونوں متفق ہے کہ حرم شریف میں اگر جنایت کرے تو پکڑائی جائز ہے, ورنہ باہر کے جرائم کی پکڑائی اندر نہیں ہوگی. البتہ اس کو تنگ کیا جائے گا کہ حرم کے گیٹ تک آ جائے, کھانا بند کر دیا جائے, چیزیں نہ جانے دے, کہ پریشان ہو جائے گا, ایک نہ ایک دن دروازے کے باہر آ جائے گا. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو یہاں داخل ہوا وہ ہو گیا امن سے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر حج بیت اللہ کا. حج کے معنی ہے زیارت, حج یا حج وی دیدن دے حج مخدم کدا او دا عرفات پر ڈیرے سوال ورتے کہو. حج زیارت المعظم, ایک محترم مقام کی زیارت کو حج کہتے. اور سفیان سے ترمذی میں منقول ہے کہ ہو زیارت بعد زیارت, دوبارہ جانے کو حج کہتے ہیں. کیوں؟ پہلے حج میں کہتے ہیں غلطیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. حج میں ایک بات یہ بھی داخل ہے کہ ہر قسم کے مذاہب و انسان ہوتے ہیں, آدمی کو اپنا مسئلہ یاد نہیں رہتا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ حج کر رہے تھے, ایک جگہ کچھ کرنے لگے تو کسی نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ, تو حنفی عالم ہیں, حنفیہ کا مذہب اس وقت یہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کس نے لکھا ہے, کہا ملا علی. ومن دخلہ کان آمنا, اور جو کوئی وہ داخل ہوا ہے گا امن سے. ایک بڑے عالم مجھے کہتے میرے اوپر دم آ گیا, میں نے کہا کیوں, کہ میں نے اپنے بال خود مونڈے. میں نے کہا ارشاد المناسک میں علی القاری نے لکھا ہے کہ جب وقت آ جائے بال مونڈنے کا تو کوئی اور مونڈائے یا خود مونڈے, دونوں جائے, کوئی دم وم نہیں. نہ تجربہ کاری کی بات ہے. بہتر یہ ہے کہ کتاب الحج اور کتاب العمرہ آدمی احکام سمیت ضبط کرے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو عمل کل آنے والا ہے آج اس کا مطالعہ کر لیں. اور بہترین کتاب مناسک پر علی القاری حنفی کی ہے, ارشاد المناسک. اردو میں ہمارے استاد محترم مولانا ادریس میرٹی کی کتاب آپ حج اس طرح کیجئے اور آپ عمرہ اس طرح کیجئے, اور مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم کی احکام حج بہترین کتاب. اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج ہے بیت اللہ کا, جس سے ہو سکے وہاں راستہ گزارنا, جس کی طاقت ہو وہاں تک راستہ پورا کرنے کی. علماء لکھتے استطاعت دو قسم کی ہے, جانی اور مالی. جان تھی اور مال آیا لیکن حج نہیں کیا, وصیت کر لے حج بدل کرا دے. عمر بھر مال نہیں ملا گو صحت کی, حج فرض ہی نہیں ہوا. جس شخص کو حج پر بھیجا جائے گا آنے جانے تک اور اس کی واپسی تک اس کے گھر تک کے اخراجات دینے ہوں گے. خاتون پر حج تب فرض ہوگا جب محرم ملے, اور اگر محرم نہ ملے تو پھر محرم کا خرچہ بھی وہ کرے. اگر خود خرچہ ہے محرم کرے حج فرض نہیں, الا ایک اتفاق سے محرم مل گیا. محرم اس عزیز و قریب کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, جیسے بیٹا, بھائی, مامو, چچا, تایا, نانا, دادا, پوتا, نواسا. داماد اور سسر یہ بھی محارم ہے, لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ جوان داماد یا سسر اور جوان ساس یا بہو ایک دوسرے سے ملاقات زیادہ نہ کرے, ابتلا کا اندیشہ ہے, کیونکہ یہ حرمت بھی بے سبب ہے, بن نسب نہیں. کیسے مختار طبقہ, ابن الحمام نے فت القدیر میں لکھا ہے کہ اگر ساس شابہ ہے یا بہو شاب ہے, یا دلچسپی والے ہیں, گپ شپ والے ہیں بہت, تو پھر نہ جائے ساتھ, بڑا سفر ہے, تنہائی بہت ہے, کہ یہ سناؤں کی عزت خراب ہو جائے اور اسلام کے حدود برباد ہو جائے. باقی بہنوئی، خالہ کا لڑکا، ماموں کا بیٹا، چچا تایا، ان کے ساتھ جانا تو جیسے بلی کو گوشت ڈالنا ہے، حرام ناجائز، دیور جیٹھ، حرام ناجائز، گناہ کبیرہ، اکبر الکبائر، پورا سفر گناہ و معصیت کا، سوائے ایک صورت کے کہ ایک شخص اپنی بیوی اور بہن کے ساتھ جا رہا ہے، محلے کی ایک اور خاتون ان عورتوں کے اعتماد سے چلے، اجازت دی گئی ہے. ایک خاتون عفیف عورتوں کے ساتھ جا سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ اپنا محرم ہو اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو. اس میں بھی علماء کلام کرتے ہیں، یہاں جہاز میں بٹھایا اور وہاں چار گھنٹے کے بعد جدے میں اترا، ادھر بھائی بٹھا لے اور وہاں خاون وصول کر لے. تو میں نے ایک دو دفعہ کہا تھا کہ شاید اس میں نرمی ہے مولانا سبا مرحوم کی فہمائش پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عجیب و غریب نظارہ دکھایا اور اس کے بعد میں نے توبہ کی ہے اور میں نے کہا نہیں، ایک گھنٹے کا سفر بھی بغیر محرم کے جائز نہیں، اور یہ بھی گناہ ہونا جائز. وہ اس طرح کے ایک سفر میں ہم آ رہے تھے اسلام آباد سے، اور ایک خاتون کے ساتھ دو بچے تھے، اور ایک اور آدمی نے اس کے ساتھ گپ شپ لگائی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس خاتون نے اس کو کہا کہ اس راستے سے نہیں نکلنا ہے، اس میں میرے خاون باہر ہوں گے، کسی اور راستے سے چلنا ہے. اور ان کو طریقہ بتایا کہ جب ہمارا گھر آ جائے تو یہ بچوں کو وہاں دروازے کے اندر چھوڑ دیں گے اور میں آپ کے ساتھ رہوں گی. اور یہ سب باتیں میں نے کانوں سے سنی تو میں سمجھ گئی کہ یہ اسفار بھی شدائد اور معاصی سے خالی نہیں، اس لیے مفتی بالکل ٹائٹ رہے اور مضبوط فتوے دے، کمزوریاں نہ دکھائے ورنہ امت ڈوب جائے گی. اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ کا واسطے اس کے جس کی طاقت ہو وہاں تک جانے کی، ومن کفر جس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پس بے شک اللہ غنی ہے کائنات سے. اس آیت کو فرضیت حج میں اساس جانا گیا ہے، اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا، وہ یہودی مجوسی نصرانی تو مر سکتا ہے، مسلمان نہیں مرے گا. نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہندوستان میں وہ سات سلطنتیں، سات خاندانوں نے سلطنت کیے، ان میں سے ایک بادشاہ نے بھی حج نہیں کیا. اس زمانے میں حج میں چھ مہینے اور سال لگتا تھا، بعض اوقات دو دو سال، تین تین سال لگتے تھے، سلطنت ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا، بشمول اورنگزیب بادشاہ، کسی نے حج نہیں کیا. قل یا اہل الکتاب، آپ فرمائیے کتابیوں، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو. ہر کے عمل پر اور ارتکاب کفر پر تنبیہ اہل کتاب کو، جن کو تفسیر کے اندر شکوہ کہتے ہیں، شکوہ. قل یا اہل الکتاب، آپ فرمائیے کتابیوں، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اسلام میں آنے سے. من اس کو آمنا جو ایمان لائے، تبغونہا وجہ، تم ڈھونڈتے ہو اس میں کجی. اور چھوڑو یہ کیا درس ہے، صبح سے شام تک بیٹھے رہو گے، کیا کیا باتیں سننا پڑتی ہے، اور یہ وہ دیکھو، تبغونہا وجہ، یہ اللہ کے دین میں کجی نکالنا چاہتے ہیں. وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ، تم سب گواہ ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ بے خبر ان سے جو تم عمل کرتے ہو. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمُسْلِمُونَ إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر تم اطاعت کرو ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی. اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے اگر کسی کی تم نے پیروی کی، یردوکم بعد ایمانکم، لٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر کر کے. وکیف تکفرون، کیوں کر کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم پر پڑھی جاتی اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے یہاں پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، پیغمبر کی بعثت کے بعد دین مکمل ہوا، شریعت ہر طرح پوری ہوئی، سنت جاری ہوئی، اہل کتاب کے قریب مت جاؤ کافر کر دیں گے. آیت میں اشارہ ہے کہ غیر مذہب سے بچنا ضروری ہے. اور وہ حضرت عمر جو توریت دیکھ رہے تھے، حضرت ناراض ہوئے، امتحوکون انتم، شک کرتے ہو، کما تحوکت الیہود والنصارہ، جس یہود و نصارہ نے شک کیا، والذی نفسی بیدہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے اتباع کرنے پر مجبور ہوتے. غیر کو کی طرف مت جاؤ، اپنوں کی طرف آؤ، کیونکہ کفر سے بچو گے قرآن سے اور سنت سے. وفیکم رسولو، حضرت کا قائم مقام سنت ہے. ومن یعتصم باللہ، اور جس کسی نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کے دین کو، فقد ہو دیا، بس اس کو سمجھ دی گئی، ہدایت دی گئی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن و سنت پر مضبوط رہو.